السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی درخواست پر انٹرپول نے ریاض سعودی عرب سے منی لانڈرنگ کے الزام میں ایک بڑی کمپنی کے اعلی عہدیدار کو گرفتار کر لیا ہے. ایک عسکری گروپ نے پاکستان اور ایران کے سرحد کے قریب ایران کی سیکیورٹی فورسز کے 12 اہلکاروں کے اغوا کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان ماضی میں لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے آئی ایم ایف سمیت دوست ممالک سے قرضے لے رہا ہے. منگل کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 3 روزہ عالمی سرمایہ کانفرنس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں بدعنوانی اور غربت جیسے مسائل ہیں. شہری ہلاکتوں کے خلاف استصفاء بالرائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے احتجاجی دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں نے منگل کو سری نگر کے تاریخی لال چوک کی ناکہ بندی کر دی. افغانستان کے صوبے ہرات میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ایک رکن نے اندر گھس کر یہ حملہ کیا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کا قتل سیاسی تھا، انہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا. سعودی عرب کی سرمایہ کاری کانفرنس منگل کے روز پروگرام کے مطابق شروع ہو گئی، لیکن اس میں دنیا کے بڑے کاروباری لیڈر اور امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن، آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹین لگارڈ اور جے پی مورگن جیسے بڑے کاروباری ادارے شریک نہیں ہیں. اور امریکہ کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ منگل کے صوبے ایک سمندری طوفان ویلا میکسیکو کے ساتھ بحر الکاہل کے ساحل سے ٹکرانے والا ہے. چین نے سمندر کے اوپر دنیا کا طویل ترین پل تعمیر کیا ہے جو چین کو ہانگ کانگ اور مکاؤ سے ملائے گا. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. پاکستان کی درخواست پر انٹرپول نے ریاض سعودی عرب سے منی لانڈرنگ کے الزام میں ایک بڑی کمپنی کے اعلی عہدیدار کو گرفتار کر لیا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. ایک عسکری گروپ نے پاکستان اور ایران کی سرحد کے قریب ایران کی سیکیورٹی فورسز کے 12 اہلکاروں کو اغوا کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا نے پیر کے روز بتایا کہ ایک دہشت گرد گروپ جیش العدل نے 16 اکتوبر کو 2 تصاویر شائع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کیا ہے. جیش العدل سن 2012 میں ایک اور عسکری گروپ جند اللہ سے الگ ہونے کے بعد قائم ہوا تھا. اس کے بعد سے یہ گروپ ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان بلوچستان میں حالیہ برسوں کے دوران ایرانی سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتا رہا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان ماضی میں لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے آئی ایم ایف سمیت دوست ممالک سے قرضے لے رہا ہے. منگل کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 3 روزہ عالمی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں بدعنوانی اور غربت جیسے مسائل ہیں. کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ پاکستان کو فوری طور پر خسارے کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں برآمدات بڑھانی ہیں تاکہ زر مبادلہ بڑھایا جا سکے. اور شہری ہلاکتوں کے خلاف استصفاء بالرائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے احتجاجی دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں نے منگل کو سری نگر کے تاریخی لال چوک کی ناکہ بندی کر دی. شورش زدہ ریاست کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے منگل کو پورا دن سری نگر میں گزارا. اس دوران نئی دہلی نے اس کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کے روز پیش آئی شہری ہلاکتوں پر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے ٹویٹ پر برہمی کا اظہار کیا ہے. اس بارے میں بھی سری نگر سے ہمیں ایک تفصیلی رپورٹ موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. افغانستان کے صوبے ہرات میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ایک رکن نے اندر گھس کر یہ حملہ کیا. نیٹو کا کہنا تھا کہ ان کا ایک فوجی اس حملے میں ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. اسی اثنا میں امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں پچھلے ہفتے ہونے والے ایک حملے میں جو دو امریکی زخمی ہوئے تھے ان میں ایک بریگیڈیئر جنرل بھی شامل تھے۔ امریکی جنرل اسکاٹ ملر محفوظ رہے تھے جبکہ ایک امریکی شہری زخمی ہوا۔ انتہائی سیکیورٹی والی عمارت کے اندر اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ طالبان نے کیا ہے جو اس کے بڑی اہمیت والے صوبے میں افغان حکومت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کا قتل سیاسی تھا، انہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ ترک صدر نے منگل کو پارلیمنٹ سے جمال خشوگی کے قتل سے متعلق تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس قتل کے منصوبے کے شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے سلسلے میں ہونے والی تحقیقات کا ہر پہلو سے جائزہ لیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بتایا کہ جمال خشوگی کے قتل کی منصوبہ بندی 29 ستمبر کو کی گئی اور دو سعودی ٹیمیں قتل میں ملوث تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ قتل کے 17 دن بعد سعودی عرب نے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ ترکی کے صدر نے کہا کہ قتل ہماری سرزمین پر ہوا، اس لیے تحقیقات کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی صدر سے اس معاملے پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، جبکہ سعودی شاہ سلمان سے گفتگو کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اور سعودی عرب کی سرمایہ کاری کانفرنس منگل کے روز پروگرام کے مطابق شروع ہو گئی۔ ٹھیک 3 ہفتے پہلے ہی حکومت کے نقاد اور صحافی جمال خشوگی کو ترکی کے سعودی قونصلیٹ میں بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا تھا، جس پر احتجاج کرتے ہوئے متعدد چوٹی کے تاجر لیڈرز اور حکومتی عہدیداروں نے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا ہے جو شاہی سلطنت میں مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے بلائی گئی ہے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن، آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹین لاگارڈ اور جے پی مورگن چیز جیسے بڑے کاروباری ادارے کانفرنس میں شریک نہیں ہیں۔ اور امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے ریاض میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اسی اثنا میں ملاقات کی ہے۔ سعودی ٹیلی ویژن نے منگل کے صبح ملاقات کی ویڈیو دکھائی، جبکہ چند گھنٹے بعد ہی ریاض میں سعودی سربراہ کانفرنس شروع ہونے والی تھی، جس میں منوچین اور دوسری کاروباری شخصیات شرکت نہیں کر رہی۔ منوچین کی ریاض میں موجودگی اس اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ خشوگی کے قتل کے پس منظر میں سعودی عرب کے ساتھ بھاری اقتصادی تعلقات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ منوچین کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ولی عہد شہزادے سے ملاقات میں منوچین نے خشوگی کے قتل کا مسئلہ اٹھایا، لیکن بات چیت کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ امریکہ کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ منگل کے صوبے ایک سمندری طوفان ویلا میکسیکو کے ساتھ بحر الکاہل کے ساحل سے ٹکرانے والا ہے، اور اس طاقتور طوفان کے نتیجے میں ساحلی علاقے شدید بارشوں اور سیلاب کا شکار ہو سکتے ہیں اور مٹی کے تودے گرنے کا بھی امکان ہے۔ ویلا کی ہواؤں کی رفتار اس وقت 215 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور ٹکرانے سے پہلے اس کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔ میکسیکو کی ریاستوں سینالوا اور نیارت کی حکومتوں نے طوفان کے پیش نظر ساحلی اسکول بند کر دیے ہیں اور ہنگامی پناہ گاہیں تیار کر دی ہیں۔ چین نے سمندر کے اوپر دنیا کا طویل ترین پل تعمیر کیا ہے جو چین کو ہانگ کانگ اور مکاؤ سے ملاتا ہے۔ بیجنگ کی طرف سے نیم خود مختار علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی یہ تازہ ترین کوشش ہے۔ چین کے جنوبی شہر زوہائی میں پل کی افتتاحی تقریب میں چین کے صدر شی جن پنگ اور تینوں شہروں کے لیڈر شریک تھے۔ 54 کلومیٹر طویل پل پر $20 ارب لاگت آئی ہے، جس میں زیر سمندر سرنگیں بھی شامل ہیں، اور یہ زوہائی شہر کو ہانگ کانگ اور مکاؤ سے جوڑتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کی میکسیکو سرحد کی طرف تارکین کا جو قافلہ بڑھ رہا ہے وہ امریکہ پر ایک حملہ ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ایک انتخابی جلسے سے پیر کی رات خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ قافلے میں شریک کچھ افراد ملک تحفظ کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ سے بات کی ہے کہ ٹیکساس کو اس قافلے کے داخلے کو روکنے کے لیے ایک قسم کی دیوار بنانی چاہیے، لیکن انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بتایا ہے کہ انہوں نے روسی عہدیداروں سے کہا ہے کہ 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے نتائج پر اثر انداز نہیں ہوئی، روسی مداخلت نتائج پر اثر انداز نہیں ہوئی، لیکن اس اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے۔ بولٹن ماسکو میں ہیں جہاں وہ روسی لیڈروں سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ارادے پر بات کر رہے ہیں کہ امریکہ 1987 کے ہتھیاروں پر کنٹرول کے معاہدے سے نکل جائے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو درپیش مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے نمٹنے کے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ ساتھ دوست ممالک سے بھی قرضے کے حصول کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات منگل کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت کو برسر اقتدار آئے ہوئے صرف 60 دن ہوئے ہیں اور ان کی حکومت کو مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ورثے میں ملا ہے، جسے دور کرنے کے لیے برآمدات کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنی ترسیلات زر بینکوں کے ذریعے پاکستان بھیجیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے جو اصلاحات وضع کی جائیں گی، ان کے مثبت اثرات آئندہ 3 ماہ سے 1 سال کے بعد سامنے آئیں گے، اور اس دوران ان کے بقول اس مشکل وقت میں وہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے اور برآمدات کے لیے IMF کے ساتھ ساتھ دوست ممالک سے قرضے حاصل کرنے کی توقع کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی طرف بھی توجہ دے رہی ہے، تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی راہ میں درپیش مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کر کے سرمایہ کاری کے عمل کو آسان بنایا جا سکے۔ وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان کے اقتصادی مشکلات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ملک کے اندر امن و استحکام ہو بلکہ ہمسایہ ممالک بھارت اور افغانستان کے ساتھ امن قائم ہونا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے ساتھ امن نہ صرف پاکستان بلکہ یہ بھارت کے مفاد میں بھی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جب وہ انتخابات جیت کر برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے بھارت کی طرف امن کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن ان کے بقول بدقسمتی سے بھارت میں آئندہ سال ہونے والے انتخابات میں پاکستان مخالف بیانیے سے ووٹ ملتے ہیں، اس لیے بھارت کی طرف سے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا۔
Now what we are hoping is that we'll wait till the elections, then again we will resume our peace talks with India. Peace with India is important not just for Pakistan but for India as well.
تاہم انہوں نے کہا کہ وہ بھارت میں عام انتخابات ہو جانے کا انتظار کریں گے، جس کے بعد وہ بھارت کے ساتھ بات چیت شروع ہونے کی توقع کر سکتے ہیں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت شروع نہ ہونے کی وجہ صرف بھارت میں آئندہ سال ہونے والے انتخابات ہی نہیں ہیں۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اس کی کئی پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی کچھ ایسی قوتوں کو زور دیتا ہے جو کہ انڈیا میں، جیسے لشکر طیبہ وغیرہ، جو کہ انڈیا کے خلاف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت جو چائنا اور پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ بھی انڈیا کو سوٹ نہیں کرتے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی دباؤ ڈالنے کے لیے انڈیا جو ہے پاکستان پر ایک قسم سے مسلسل دباؤ رکھے۔
وزیراعظم نے مزید کہا کہ بھارت کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ امن بھی پاکستان کے لیے اہم ہے، اور دونوں ہمسائے ممالک کے ساتھ امن کے حصول کے لیے ان کی حکومت بھرپور کوشش کرے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عالمی سطح کے پہلے اقتصادی فورم کا منگل کو اجلاس شروع ہو گیا، تاہم اس میں دنیا کی چوٹی کے تجارتی رہنماؤں اور حکام نے شرکت نہیں کی۔ تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں، اسفر امام کی زبانی۔
سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والے اس اقتصادی فورم کے اجلاس میں پہلے پینل کی ماڈریٹر سعودی خاتون تاجر لبنا اولیان نے جمال خوشگی کے قتل پر بھی اظہار خیال کیا۔ لبنا اولیان کہتی ہیں،
آئی وانٹ ٹو ٹیل آل آور فارن گیسٹ فار ہوز پریزنس ود اس دس مارننگ وی آر ویری گریٹفل that the terrible acts reported in recent weeks are alien to our culture and our
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے تمام غیر ملکی مہمانوں سے اور ان سے جو آج صبح یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں، حالیہ ہفتے جو خوفناک واقعہ پیش آیا وہ ہماری ثقافت اور ہماری نسل کے لیے اجنبی تھا۔ مجھے یقین ہے کہ حکومت، متعلقہ حکام اور ملکی قیادت کی مدد سے حقائق بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کا قیام ولی عہد محمد بن سلمان کا منصوبہ ہے، جو سعودی عرب میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دے کر نوجوانوں کے لیے نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اس فورم کے پہلے اجلاس میں ولی عہد خود کہیں نظر نہیں آئے، جبکہ دنیا کے بہت سے اعلیٰ ترین تجارتی رہنماؤں اور حکام 3 ہفتے قبل ہونے والے خوشگی کی سنگ دلانہ قتل کی وجہ سے فورم کے اجلاس میں شریک نہیں ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شہری ہلاکتوں کے خلاف استصفاء رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے احتجاجی دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں نے منگل کو سری نگر کے تاریخی لال چوک کی ناکبندی کر دی۔ شورش زدہ ریاست کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے بھارت کے وزیر داخلہ نے منگل کو پورا دن سری نگر میں گزارا۔ سری نگر سے اس بارے میں یوسف جمیل نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
بھارت نے اس کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے سندر بنی علاقے میں اتوار کے روز مسلح افراد کی طرف سے 3 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے واقعے پر پاکستان سے احتجاج کیا ہے۔ بھارت نے الزام لگایا کہ حملہ آور، اس کے بقول پاکستانی فوج کے کمانڈوز اور تربیت یافتہ عسکریت پسندوں پر مشتمل بارڈر ایکشن ٹیم کے ممبر تھے، جو حد بندی لائن پار کر کے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے تھے لیکن جوابی کارروائی کے دوران مارے گئے۔ منگل کو نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن کے ایک اعلی سفارتکار کو وزارت خارجہ پر طلب کیا گیا اور جیسا کہ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے، اس کے سامنے پاکستان کی اس اشتعال انگیز کارروائی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ اس سے دہشت گردی کی اعانت کرنے اور اس کے لیے اکسانے کی ہمسایہ ملک کی سازباز کا انکشاف ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنے ان شہریوں کی لاشیں تحویل میں لے۔ اس سے پہلے بھارت نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان پر گہرا افسوس ظاہر کیا تھا، جس میں انہوں نے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پیش آئی تازہ شہری ہلاکتوں کی مذمت کی تھی۔ اس دوران مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے سری نگر کے تاریخی چوراہے لال چوک کی ناکبندی کر دی ہے، جبکہ شہر کے حساس علاقوں میں حفاظتی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ یہ اقدامات لال چوک پر شہری ہلاکتوں کے خلاف دیے جانے والے احتجاجی دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ دھرنے کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی۔ اتحاد میں شامل میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے جب ان کی نقل و حرکت پر لگائی گئی پابندیوں کو توڑتے ہوئے لال چوک کی طرف الگ الگ پیدل مارش کیا تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ گرفتاری سے پہلے یاسین ملک نے نامہ نگاروں کو بتایا،
مشترکہ مذمتی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ قتل عام، یہ ظلم، یہ جبر، یہ انسانی حقوق کی پامالیاں بند نہیں ہوگی تو پھر مشترکہ مذمتی قیادت کو لوگوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ ایک بہت بڑی ایجیٹیشن کے لیے تیار رہے۔
صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لینے کے لیے بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے منگل کا دن سری نگر میں گزارا۔ انہوں نے گورنر ستیہ پال ملک اور دوسرے اعلی حکام کے ساتھ میٹنگیں کیں۔ اس کے علاوہ وہ مختلف بھارت نواز سیاسی جماعتوں کی آرا جاننے کے لیے ان کے وفود سے بھی ملے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
منگل کے روز ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ امریکہ میں مقیم صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوئی ہے اور جس کسی نے اس کارروائی کا حکم دیا تھا اس سمیت تمام ذمہ دار افراد کو سزا دی جانی چاہیے۔ رپورٹ کے تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
واشنگٹن پوسٹ کے کالم نویس جمال خشوگی کی ہلاکت کے بارے میں ہر روز عجیب و غریب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ پیر کے روز ترک ذرائع نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ اس میں ایک شخص کو جمال خشوگی کے بھیس میں مبینہ طور پر سعودی کونسل خانہ چھوڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ترکی سے جاری ہونے والی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ 2 اکتوبر کو خشوگی پر ظالمانہ تشدد کر کے ہلاک کیا گیا اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ سعودی عہدیدار یہ نہیں بتا رہے کہ ان کی لاش کہاں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بات کی ہے۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ، ہمارے لوگ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، ہماری انٹیلیجنس کے اعلیٰ عہدیدار ترکی میں موجود ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا، کل میرے پاس زیادہ معلومات ہوں گی۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے اس ہلاکت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اینگلا مرکل کے الفاظ. یہ معلوم کرنے کی فوری ضرورت ہے کہ کیا ہوا. ہم ابھی تک یہ معلوم کرنے سے کوسوں دور ہیں اور جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں کٹہرے میں لایا جائے گا. میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلحے کی فراہمی موجودہ حالات میں ممکن نہیں ہو سکتی، جو کہ بہرحال پہلے ہی سے محدود ہے. تاہم صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خشوگی کی ہلاکت پر دنیا بھر میں شور مچا ہوا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سعودیوں نے اس کی پردہ داری کی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں کیا ہوا اس کا صحیح علم صدر اردوان کو ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے سابق وزیر دفاع لیون پنیٹا کہتے ہیں،
ایک
جانب وہ سعودی عرب سے کوئی معاہدہ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہاں کیا ہوا اس بارے میں کوئی بہانہ تراشیں گے، اور ترک سعودی عرب سے مالی امداد کے عوض کسی حد تک اس کی حمایت کریں گے. یہ ایک پرکشش آپشن ہو سکتا ہے. دوسری جانب منگل کے روز اپنی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردوان کا کہنا ہے کہ وہ کھرا سچ سامنے لے کر آئیں گے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
معذرت چاہتے ہیں، یہ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی سنڈی سین کی رپورٹ تھی جو آپ نے سنی، اور اب اسی موضوع پر یاسمین جمیل کی ایک رپورٹ.
پارلیمنٹ سے ایک خطاب میں صدر اردوان نے اس بارے میں تفصیلات فراہم کی کہ استنبول میں سعودی قونصل خانے میں خشوگی کے دورے سے ایک دن قبل سے لے کر اس کی گمشدگی کے بعد تک کیا کچھ ہوا. انہوں نے کہا کہ متعدد ٹیمیں فضائی ذریعے سے استنبول کی سفارتی عمارت تک پہنچی اور نگرانی کے نظام کے مقام سے ہارڈ ویئر الگ کی. اردوان نے کہا کہ خشوگی کی منگیتر خدیجہ نے کئی گھنٹے تک باہر انتظار کرنے کے بعد ترک عہدیداروں سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ خشوگی کو ان کی مرضی کے خلاف پکڑ کر رکھا جا رہا ہے اور وہ خطرے میں ہیں. اردوان نے قونصل خانے میں سفارتی تحفظ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں سے تفتیش کی رفتار سست رہی، لیکن انہوں نے بتایا کہ ترک پولیس کو یقین تھا کہ خشوگی اپنی مرضی سے عمارت سے رخصت نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ سعودی عرب نے پہلے پہل دعویٰ کیا تھا. ترک رہنما نے کسی پر غلط طریقے سے الزام عائد کرنے سے گریز اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ ایک ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اپنی پولیس اور انٹیلیجنس کی جانب سے ایک تفصیلی چھان بین کی ضرورت پر زور دیا. سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے تسلیم کیا تھا کہ خشوگی کا انتقال درحقیقت قونصل خانے کے اندر ہوا تھا، اور ابتدائی طور پر یہ کہا تھا کہ ایسا ایک ہاتھا پائی کے بعد ہوا تھا. پھر بعد میں اپنا بیان تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت گلا گھٹنے سے ہلاک ہوئے جب انہیں عمارت سے باہر نکل کر مدد کے لیے پکارنے سے روکنے کی کوشش کی گئی. منگل کے روز مسٹر اردوان نے کہا کہ سعودی عرب نے یہ اعتراف کر کے ایک اہم قدم اٹھایا ہے کہ ہلاکت ہوئی تھی، لیکن یہ کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ اس ملک کے رہنما تمام ملوث افراد کو ذمہ دار ٹھہرائیں، خواہ ان کا کوئی بھی مرتبہ ہو. مسٹر اردوان نے کہا کہ صرف انٹیلیجنس کے کچھ کارندوں ہی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور انہوں نے تجویز دی کہ کوئی بھی قانونی چارہ جوئی استنبول میں ہی ہو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خشوگی کی موت واقع ہوئی. مسٹر اردوان نے اپنی تقریر کو اس واقعے کے بارے میں متعدد سوالات پر ختم کیا، جن میں یہ سوال شامل تھے کہ خشوگی کی میت کہاں ہے، سعودی ٹیم کو استنبول جانے کی ہدایت کس نے کی تھی، اور جو کچھ ہوا اس کے بارے میں سعودی عرب نے اپنے جوابات کیوں تبدیل کیے. متعدد وضاحتوں پر اس بارے میں بین الاقوامی برادری کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان نے، جو ملک کے فی الواقع حکمران ہیں، خشوگی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا. پیر کے روز نگرانی سے متعلق جاری کی گئی نئی ویڈیو میں بظاہر خشوگی کی ہلاکت کو چھپانے کی ایک کوشش میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ خشوگی قونصل خانے سے زندہ رخصت ہوئے تھے، یہ دکھایا گیا کہ خشوگی کے کپڑے پہنے ایک سعودی ایجنٹ 2 اکتوبر کو قونصل خانے سے باہر گیا تھا. یہ ویڈیو قانون نافذ کرنے والے ترک ادارے نے اپنے قبضے میں کی اور اسے پیر کے روز CNN پر دکھایا گیا. مسٹر اردوان کی تقریر سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو کچھ سنا ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، لیکن انہیں توقع ہے کہ اگلے چند روز میں بہت کچھ اور سامنے آئے گا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر سعودی عرب کو خشوگی کی موت کا ذمہ دار پایا گیا تو اس کے نتائج برآمد ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کا ایسی کسی کاروائی کا ارادہ نہیں ہے جو اسلحے کی فروخت کے معاہدوں پر اثر انداز ہو. انہوں نے پیر کے روز کہا کہ وہ اپنے ملک میں کی جانے والی تمام سرمایہ کاریوں کو کھونا نہیں چاہتے. امریکی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق سی آئی اے کی ڈائریکٹر ترکی میں خشوگی کی موت کی تحقیقات کرنے والے عہدیداروں سے ملنے کے لیے پیر کے روز ترکی روانہ ہو گئی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ان کے دورے کے بارے میں کھلم کھلا کچھ نہیں کہا ہے۔ ایک اور پیش رفت میں پیر کے روز امریکی وزیر خزانہ نے ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادے سے ملاقات کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس ملاقات کی ایک فوٹو پوسٹ کی۔ امریکی وزیر خزانہ نے منگل کے روز شروع ہونے والی سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والی سرمایہ کاری کی کانفرنس میں شرکت کے اپنے پروگرام کو منسوخ کر دیا تھا، لیکن وہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر گفتگو کے لیے ولی عہد شہزادے سے ملاقات کریں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور پروگرام فکر و فن میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں لوک فنکار ندیم عباس لونے والا کے ساتھ ہماری ساتھی شہناز عزیز کی گفتگو کے چند اقتباسات۔
بتائیے کہ یہ جو گانا ہے بسم اللہ کریں، یہ کچھ سگنیچر سانگ ہو گیا ہے آپ کا؟
جی ڈیفینیٹلی، بابا کے نام کے ساتھ ساتھ کہ جی اللہ تعالیٰ لونے والا کا بیٹا ہونا، اور وہ ایک الگ ایک انٹروڈکشن تھا، لیکن اس کے بعد پھر جب یہ گانا ہوا تو واقعی یہ سگنیچر بن گیا اور لوگوں نے اس کے ساتھ مجھے پہچانا اور مجھے جانا۔
شوق آپ کو خود سے بھی تھا یا والد کی وجہ سے پیدا ہوا یا گھر کا ماحول تھا، یعنی کس طرح سے میوزک کی جانب آپ کا رجحان ہوا؟
میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس فیملی میں اور مجھے سعادت ہوئی اس باپ کا بیٹا ہونے کی، کہ جن کا میوزک مجھے ہمیشہ اٹریکٹ کرتا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں ان جیسا گاؤں۔
تو کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟
جی ہم لوگ ماشاء اللہ 5 بہن بھائی ہیں اور 3 بھائی ہیں ہم لوگ اور 2 بہنیں ہماری، تو باقی میوزک میں اور کوئی بھی نہیں ہے، میوزک صرف میں ہی کر رہا ہوں پروفیشنلی، باقی اپنے شوق کے لیے یا سننے کی حد تک یا جسٹ فار فیملی سنگنگ جو ایک ہمارا ہوتا ہے وہ تو ہے، لیکن پروفیشنلی تو اور کوئی بھی نہیں کر رہا۔
لونے والا یہ کیا آپ کے علاقے کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے، یہ نام میں کیا ہے؟
لونے والا چنیوٹ اور فیصل آباد کے درمیان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے لونے والا۔ مجھے بھی اتنی ہی محبت ہے کہ جس نے ہمیں اتنا بڑا آرٹسٹ دیا ہے اس گاؤں نے، اور اس کا نام کنٹینیو کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے اپنے والد کا ایک نام کے ساتھ جو ایک ایکسٹینشن ہے اور جو سمبل بھی ہے ان کا لونے والا۔ تو یہ برانڈ بناتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے، تو لونے والا جب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا اور اللہ نے جس طرح سے انہیں عزت دی اور ان کے گاؤں کے اس نام کو بھی۔
اچھا چلیے ندیم، ہمارے کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ظفر اقبال ہے بہاڑی سے،
تو میں فرمائش یہ کروں گا کہ آپ کے والد صاحب نے جو گایا ہے نا رمضان کیڑے ویلے لائیاں، تو پلیز یہ سنا دیں تو آپ کی مہربانی۔
اب تو آپ نے ندیم کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ ندیم کو سنانا ہی پڑے گا۔ جی ندیم سنائیے۔
ہاں جی یہ میں بالکل، یہ فرمائش ہے اور یہ بڑا خوبصورت میرا فیوریٹ یہ سانگ ہے بابا کا۔ رمضان کیڑے ویلے لائیو نی، رمضان کیڑے ویلے لگیاں لگ گئیاں نی ساوڑ نال، رمضان کیڑے ویلے لائیو نی، رمضان کیڑے ویلے لگیاں لگ گئیاں نی ساوڑ نال، رمضان کیڑے ویلے چٹے چٹے چاول مائی وچ دودھ ماجا، چٹے چٹے چاول مائی وچ دودھ ماجا، تلی تے کٹورا لے کے کھلیاں ہے، ہاں
ਤੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੀ ਆਵੇ ਆ ਜਰ ਲਿਖਵਾਏ ਵੇ ਯਾਰ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਜੋ ਨੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। सिंध की हुकूमत ने ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाली दो बड़ी कंपनियों को गैर कानूनी तौर पर सर्विस चलाने से रोकने के लिए आखिरी नोटिस देने का फैसला किया है। कराची से रिपोर्ट भेजी है मोहम्मद साकिब ने।
पाकिस्तान के बड़े शहरों में जहां ट्रांसपोर्ट की सहूलियात कुछ ज्यादा बेहतर और महफूज नहीं, वहीं ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज गुज़िश्ता चंद सालों में तेजी से मकबूल हुई हैं। मुलाजमत पेशा अफराद हों या खवातीन, मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से टैक्सी सर्विसेज की आरामदेह और महफूज सफर को टूटी फूटी बसों और ट्रांसपोर्ट के बोसीदा निजाम से तरजीह देने लगे हैं। ऐसे में ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हजारों लोगों को बराह रास्त रोजगार या अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका भी फराहम कर रही हैं। लेकिन सूबाई हुकूमतों को एतराज है कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज ने खुद को कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। सिंध हुकूमत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1969 के तहत 2 साल से ऑनलाइन कंपनियों को बगैर रजिस्ट्रेशन चलने पर हतमी नोटिस जारी करने का फैसला किया है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर शाह ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कवायद पर अमल ना किया गया तो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अदालती अहकाम की रोशनी में भी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ओवैस कादिर शाह ने वाजे किया कि हुकूमत का ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को बंद करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन इन्हें कानून के दायरा कार में जरूर लाया जाएगा। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में ड्राइवर्स कौन हैं, इनका रिकॉर्ड क्या है, इल्म होना चाहिए। हुकूमत को शुबा है कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में चलने वाली बास गाड़ियां चोरी की भी हैं। ओवैस कादिर शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत सरमायाकारी और कारोबार के लिए इन कंपनियों को सहूलियात देने के लिए तैयार है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज शहरियों की बेहतरी के लिए भी काम कर रही हैं।
कोई बैन करने का नहीं है, हमने इन लोगों को कहा है कि विद इन 10 डेज अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स, अदरवाइज जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आपके खिलाफ होगी, क्योंकि 2 साल से ये विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रही है। हम लोग इनको चैनलाइज करना चाह रहे हैं कि हादसे हो रहे हैं, मिसअप्स हो रहे हैं और फिर इल्जाम आता है सिंध हुकूमत की तरफ कि भाई सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अब एक चीज हमारे साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है और ऐसे ही कमर्शियल चल रही है, ना टैक्स दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अब टैक्स भी बनाएंगे और कमर्शियल सरकारी उस पर तो लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ का सिंध का है उससे तो वो हो जाए ना, उसके तरीके से रजिस्टर तो हो जाए। कोई भी कागजात इनके पास नहीं है, इसलिए इनको 10 दिन दिए गए हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रेगुलेशन करवा लें, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
दूसरी जानब ऑनलाइन टैक्सी सर्विस उबर की जानब से पीर को जारी करदा बयान में कहा गया है कि कंपनी सिंध हुकूमत के तहफुजात दूर करने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। सिंध हुकूमत ने अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हमेशा से हौसला अफजाई की है। इस अमल से लोगों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात के साथ नए मुआशी मौके भी पैदा हुए हैं। तहम कंपनी की जानिब से ये नहीं बताया गया कि रजिस्ट्रेशन का अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
मरहूम सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी ने हालिया बरसों में कई बार काहिरा में वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार एडवर्ड यारानियान से बात की थी, जिसमें उन्होंने जमहूरियत और मुतअद्दिद इलाकाई मामलात और मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया था। इस बारे में उनकी रिपोर्ट के साथ शहनाज अजीज।
दुनिया अरब में जमहूरियत और आज़ादी तकरीर के बारे में मुस्तहकम नज़रियात रखने वाले खशोगी हिस्से ज़राफ़त में भी कम नहीं थे। इस साल अगस्त में दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में उन्होंने मिस्र और लीबिया दोनों मुल्कों में जमहूरियत के इम्कानात पर बात की थी। इस सवाल का जवाब देते हुए कि इस वक्त के हालात में अगरचे ऐसा सोचना दुश्वार है लेकिन मिस्र शायद एक जमहूरी मुल्क बन सकता है, लेकिन लीबिया के लिए तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, खशोगी ने कहा था।
I think it can. If there was an American administration that has an interest and a clear plan to do that, they can do it. But right now there is
no plan. Yeah.
Yeah. This administration will not do
it. वो कह रहे हैं मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है। اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے اگر ایک ایسی امریکی انتظامیہ ہو جسے ایسا کرنے میں دلچسپی ہو اور اس کے پاس ایک واضح پلان ہو. تاہم اس وقت ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے, یہ انتظامیہ ایسا نہیں کرے گی. جمال خشوگی پر نکتہ چینی کرنے والے کچھ افراد ان پر الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کے اخوان المسلمین سے رابطے تھے جسے سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور مصر میں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. واشنگٹن پوسٹ کے ایک تجزیہ نگار ڈیوڈ اگنیشیس نے اس بارے میں خشوگی کا دفاع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنی نوجوانی کے دور میں وہ اس تنظیم کے حامی تھے, تاہم 1990 کی دہائی کے وسط میں ان کا یہ پختہ یقین ہو چکا تھا کہ جس بدعنوانی اور آمریت سے انہیں نفرت تھی اس سے نجات پانے کے لیے عربوں کی سب سے بڑی امید جمہوریت اور آزادی تھی. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جمال خشوگی نے یورپ کی طرز کی ایک عرب نیٹو کے قیام کے امکانات پر بات کی تھی, لیکن اس بارے میں انہیں شدید شبہات تھے.
Why should we have an Arab NATO to fight what? To fight the Iranians? When we have problems from within our system.
وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عرب نیٹو کیوں ہونی چاہیے ایرانیوں سے لڑنے کے لیے؟ ہمارے مسائل خود ہمارے اندر ہیں, ہمارے اپنے نظام کے اندر ہمارے زیادہ سنگین مسائل ہیں. سن 2017 کے موسم خزاں میں ایک گفتگو کے دوران خشوگی نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے کی جانے والی اصلاحات پر تشویش کا اظہار کیا تھا. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ انہیں ان اصلاحات سے امید نہیں ہے, تاہم وہ اب بھی مثبت رہنا چاہتے ہیں کیونکہ بقول ان کے اگر یہ اصلاحات ناکام ہوتی ہیں تو ہر ایک کے لیے تکلیف کا سبب بنیں گی. انہیں شکوہ تھا کہ ان کے اپنے الفاظ میں تبدیلی ایک بہت ہی محدود حلقے میں عمل میں آ رہی ہے اور یہ کہ عام لوگ خود کو اس سے جڑا ہوا محسوس نہیں کرتے. یمن کی ہوتی ملیشیا کو اقتدار سے ہٹانے کی سعودی قیادت والی 3 برس سے زیادہ کی فوجی مہم کے بارے میں بات کرتے ہوئے خشوگی نے ایران کے حمایت یافتہ زیدی شیعہ گروپ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا.
We should remember that the Houthi are not there by popular demand. The Houthi come to power in Yemen by force and they will stay by force and
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہوتی وہاں کسی عوامی مطالبے پر نہیں آئے. ہوتیوں نے یمن میں طاقت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا ہے اور وہ طاقت کے زور پر ہی وہاں رہیں گے, اور نظر یہ آتا ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹانے کا واحد طریقہ بھی طاقت ہی ہے. تاہم خشوگی نے یمن میں ایک نئے جمہوری نظام کے لیے حمایت کا اظہار کیا تھا, اسی طرح جیسے وہ دوسرے عرب ملکوں کے لیے کرتے تھے. انہوں نے کہا تھا
But in the same time, Saudi Arabia also needs to believe truly in democracy for Yemen. I think the Saudis are also reluctant as much as the Iranians about democracy.
وہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو یمن کے لیے جمہوریت کے بارے میں بھی حقیقی طور پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ سعودی بھی جمہوریت کے بارے میں اتنی ہی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں جتنے ایرانی ہیں. دونوں ہی ملک یمن پر اپنا اپنا منصوبہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. سامعین, اپنے ایک محبوب موضوع کو دہراتے ہوئے خشوگی نے سن 2011 کے دنیا عرب کے موسم بہار کے نام سے معروف تحریک کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ یہ چیز یمن اور دوسرے ملکوں میں مثبت طاقتوں کو سامنے لائی تھی, اور ان کے اپنے الفاظ میں یہ اہم ہے کہ انہی نظریات کو واپس لایا جائے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن آج منگل کے روز ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کر گئے اور انہیں اس بات سے آگاہ کریں گے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 1987 کے درمیان فاصلے تک مار کرنے والے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے سے کیوں نکل جانا چاہتے ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
روس کے وزیر خارجہ سرگی لیوروف نے کہا ہے کہ روس جان بولٹن کا موقف غور سے سنے گا اور اس کے بعد صورتحال کا جائزہ لے گا. وہ کہتے ہیں
Мы уже не раз говорили, президент Путин подтвердил это на Валдайском форуме совсем недавно в Сочи. Любое действие в этой сфере будет...
اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے حال ہی میں سوچی میں منعقد ہونے والے والڈائی فورم میں واضح کیا ہے کہ ہر اقدام کا ایک رد عمل ہوگا, کیونکہ اسٹریٹجک استحکام کو صرف برابری کی سطح پر ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے. ایسی برابری کو ہر حالت میں برقرار رکھا جائے گا. ہم پر عالمی استحکام کی ذمہ داری ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ امریکہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے گا. جان بولٹن نے پیر کے روز اپنے روسی ہم منصب روسی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نکولائی پیٹروشیو سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے کہا کہ سر جنگ کے زمانے کے معاہدے اب حالات سے مطابقت نہیں رکھتے، کیونکہ اب سیکیورٹی سے متعلق عالمی ماحول تبدیل ہو چکا ہے اور دیگر ممالک بھی میزائل بنا رہے ہیں۔ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے آئی این ایف پر سابق سوویت رہنما مکھائل گورباچوف اور آجہانی امریکی صدر رونلڈ ریگن نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک پر زمین سے مار کرنے والے ایسے جوہری میزائلوں کی تیاری، جانچ اور انہیں ذخیرہ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جن کی رینج 5,000 کلومیٹر تک ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہزاروں تارکین وطن کا ایک قافلہ گواٹیمالا میں میکسیکو کی سرحد کے ساتھ کے قریب جمع ہو گیا ہے اور وہ میکسیکو سے گزرتے ہوئے امریکہ داخل ہونے کا خواہاں ہیں۔ اس کاروان میں بیشتر لوگ ہنڈوراس سے تعلق رکھتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنڈوراس، گواٹیمالا اور میکسیکو کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے اس قافلے کو نہیں روکا تو انہیں سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتی سہوک کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
میکسیکو کے حکام نے گزشتہ ہفتے تارکین وطن کے اس قافلے کو میکسیکو اور گواٹیمالا کے درمیان موجود پل پر روک دیا، تاہم ان میں سے بہت سے تارکین وطن نے یا تو سوچی ایٹ دریا میں تیر کر یا پھر ہاتھ سے بنی کشتیوں پر سرحد عبور کر کے اپنا سفر جاری رکھا ہے۔ ہنڈورس کے ایک تارک وطن میکول کا کہنا ہے،
We risked a lot to cross the river and risked our lives because in Honduras there isn't a chance for a good life.
ہم نے دریا عبور کرنے کے لیے بہت بڑا خطرہ لیا ہے اور اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگایا ہے، کیونکہ ہنڈورس میں اچھی زندگی گزارنے کا کوئی موقع نہیں ہے، وہاں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے تارکین وطن کو روکنے پر میکسیکو کی تعریف کرتے ہوئے کہا،
I want to thank Mexico. Mexico has been so incredible because now Mexico respects the leadership of the United States.
میں میکسیکو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میکسیکو نے زبردست کام کیا ہے کیونکہ میکسیکو اب امریکی قیادت کا احترام کرتا ہے۔ میکسیکو کی سرحد سے امریکہ داخل ہونے والے تارکین وطن کے ساتھ برے سلوک کے باعث ٹرمپ انتظامیہ کو ماضی میں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز ریاست نیواڈا میں اس مسئلے کے بارے میں کہا،
What the hell is going on in America ripping infants from their mother's arms at the borders? What are we doing? What have we become?
امریکہ میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے بچوں کو سرحد پر ماؤں کی گود سے جدا کیا جا رہا ہے؟ ہم آخر کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا بن گئے ہیں؟ صدر ٹرمپ نے نیواڈا میں ہی ایک اور مقام پر انتخابی مہم کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی پر الزام لگایا کہ اس نے امریکہ میں مجرموں کو آنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا،
The Democrat Party and it's openly inviting millions of illegal aliens to break our laws.
ڈیموکریٹک پارٹی دوسرے ملکوں کے ہزاروں لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو کھلے عام امریکہ آ کر ہمارے قانون توڑنے، ہماری سرحد کی خلاف ورزی کرنے اور ہماری قوم کو متاثر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی قافلے چاہتی ہے، اسے قافلے پسند ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 6 نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات کی مہم کے لیے اسے ایک سیاسی مسئلہ بنایا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر میکسیکو نے تارکین وطن کے ان قافلوں کو نہ روکا تو وہ اس کی امداد ختم کر دیں گے اور سرحد بند کر دیں گے۔ ادھر گواٹیمالا اور ہنڈورس کے صدور نے ہفتے کے روز ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں تارکین وطن کو واپس لوٹ جانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے امریکہ کو بھی یقین دلایا کہ ان میں سے بہت سے تارکین وطن پہلے ہی واپس لوٹ چکے ہیں، تاہم بہت سے دیگر تارکین وطن امریکہ پہنچنے پر مصر ہیں۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین نے مرکزی چین کو ہانگ کانگ اور مکاؤ کے ساتھ سمندری ذریعے سے ملانے والے دنیا کے طویل ترین پل کا راستہ کھول دیا ہے، جو بیجنگ کی جانب سے اپنے نیم خود مختار علاقوں پر گرفت سخت کرنے کی ایک تازہ ترین علامت ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
چینی صدر زی جن پنگ اور 3 شہروں کے رہنما جنوبی شہر زوہائی میں افتتاحی تقریب میں موجود تھے۔ 54 کلومیٹر طویل $20 ارب کا یہ پروجیکٹ، جس میں ایک زیر زمین سرنگ شامل ہے، زوہائی کو ہانگ کانگ کے مالیاتی مرکز اور دریائے پرل ڈیلٹا کے پار مکاؤ میں گیمبلنگ کے ایک مرکز سے ملاتا ہے۔ ہانگ کانگ کے ایک رہائشی کہتے ہیں، اس سے ہانگ کانگ کا بہت پیسہ ضائع ہوا ہے۔ ہانگ کانگ کے عام شہری کے لیے یہ بے معنی ہے۔ ہم شاذ و نادر ہی مرکزی چین جاتے ہیں، ہم اس پل کو بہت کم ہی استعمال کریں گے۔ اور ہانگ کانگ کے ایک اور رہائشی لی چنگ کا کہنا تھا، میں تو ابھی تک اس پل پر نہیں گیا، اس لیے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا کھلنا اچھا ہے، اس سے تین شہروں کے درمیان ایک آسانی پیدا ہوگی۔ 9 سال پہلے پل کی تعمیر کے آغاز کے بعد سے یہ تعمیر کئی بار تاخیر کا شکار ہوئی اور اس کی لاگت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس گزرگاہ پر ٹریفک کا آغاز بدھ سے ہوگا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ نے اپنے غیر ملکی دوروں کے لیے جس جہاز پر سفر کیا ہے اسے ایئر فورس ون کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جہاز کا کیبن اندر سے کیسا ہے، صدر ٹرمپ کیا کھاتے ہیں اور دوران سفر ان کی مدد کے لیے کیسا عملہ موجود رہتا ہے؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نستاشیا یومن کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
کچھ لوگوں کے لیے تو جہاز سفر کے ایک وسیلے کی حیثیت رکھتا ہے، تو ہم امریکہ کے سربراہ کے لیے ایئر فورس ون ان کا دفتر بھی ہے اور گھر سے دور ان کا گھر بھی۔ اب عام لوگ بھی اس جہاز کی نقل کو اندر سے دیکھ سکیں گے۔ اسے واشنگٹن ڈی سی سے متصل نیشنل ہاربر کے قریب عوامی نمائش کے لیے فراہم کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اسے اندر سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صدر کا سویٹ جہاز کے اگلے حصے میں موجود ہے۔ اس سویٹ میں ایک بیڈ روم، کانفرنس روم اور دفتر شامل ہیں۔ اس سویٹ کے پیچھے صدر کا ذاتی عملہ، امریکی خفیہ سروس، مہمانوں اور صحافیوں کے لیے جگہ موجود ہے۔ جو فضائی میزبان کئی دہائیوں سے ایئر فورس ون میں خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کا کام ہمیشہ سہل نہیں ہوتا۔ ایئر فورس ون میں 30 سال تک خدمات انجام دینے والے چیف سٹیورڈ ہوئی فرینکلن بتاتے ہیں کہ انہیں سابق صدر کلنٹن کے ساتھ سفر کا ایک انتہائی کٹھن وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وہ کہتے ہیں،
I had to wake him up. He only had 2.5 hours sleep. So I came in and I went over to the bed and he was laying here and I leaned on him a little bit and he kind of moved.
مجھے انہیں نیند سے اٹھانا تھا۔ وہ صرف 2.5 گھنٹے سوئے تھے، لہٰذا میں آیا اور ان کے بستر کے پاس گیا۔ وہ وہاں سوئے ہوئے تھے۔ میں ان پر قدرے جھکا اور انہوں نے کچھ حرکت کی۔ پھر میں ان پر جھکا اور وہ نیند میں کچھ بڑبڑائے اور میں نے کہا، اف، مجھے یہ کرنا بالکل پسند نہیں۔ اور صدر کلنٹن نے برجستہ کہا، اچھا تو مت کرو۔ یہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر کی طرف سے ایک براہ راست حکم تھا۔ ہوائی میزبانوں کے پاس امریکی صدور کے بارے میں اس طرح کی بے شمار دلچسپ کہانیاں ہیں۔ جارج ایچ ڈبلیو بش 1989 سے 1993 تک امریکہ کے صدر رہے۔ انہیں ایک طرح کی سبزی سخت ناپسند تھی اور فضائی میزبانوں نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ ایک فضائی میزبان ہنری براؤن بتاتے ہیں،
President Bush, he was a pretty much a regular standard. He didn't have any specific meals that, you know, that he, the only thing he didn't like broccoli, so we know, made sure that we didn't have any of that along.
صدر بش باقاعدگی سے کھانا کھانے والے شخص تھے۔ کھانے میں ان کی کوئی خاص ترجیحات تو نہیں ہوتی تھیں، تاہم انہیں جو چیز پسند نہیں تھی وہ بروکلی تھی، لہذا ہم اس بات کی احتیاط کرتے تھے کہ یہ سبزی وہاں موجود نہ ہو۔ ایئر فورس ون میں سفر کے دوران کچھ مشکل لمحات بھی پیش آئے۔ یہ نومبر 1963 کی بات ہے، صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کے بعد نائب صدر لنڈن جانسن نے جہاز کے اندر ہی نئے صدر کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھایا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ صدر کے جہاز کا نام ایئر فورس ون سابق صدر آئزن ہاور کے زمانے میں ان کے ایک محتاط پائلٹ نے رکھا تاکہ اسے دیگر جہازوں سے الگ رکھا جا سکے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے قانون سازوں کو ابھی تک صحافی جمال خشوگی کی موت کے بارے میں سعودی عرب کی وضاحت پر یقین نہیں آیا ہے، جو لگ بھگ 3 ہفتے قبل ترکی میں سعودی قونصلیٹ میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ایک سفارتی شعلہ بیانی کو دبانے کے مقصد سے دی گئی سعودی وضاحت نے شعلہ بیانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف نے کہا،
I don't find this sad account credible at all.
میں سعودی بیان کو قطعی طور پر قابل یقین نہیں پاتا۔ اور ریپبلکن قانون ساز پیٹر کنگ نے کہا
What happened here was savagery and we can't go along with their cover story.
یہاں جو کچھ ہوا وہ بربریت تھی اور ہم ان کی ملمہ ساز وضاحت پر یقین نہیں کر سکتے. یہ الفاظ تھے ریپبلکن قانون ساز پیٹر کنگ کے. سعودی عرب نے سب سے پہلے تو سعودی ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان کے ایک بڑے نقاد خشوگی کی موت کے بارے میں کسی قسم کا علم رکھنے یا اس میں ملوث ہونے کی تردید کی. پھر اس ہفتے کے آخر میں یہ اعتراف کیا کہ واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار استنبول میں سعودی سفارت خانے میں ہلاک ہوئے تھے. سعودی عرب کے سرکاری ملکیت کے ٹیلی ویژن پر کہا گیا
Preliminary investigations into the disappearance of
سعودی شہری جمال احمد خشوگی کی گمشدگی کے بارے میں پبلک پروسیکیوشن کی ابتدائی تفتیشی کاروائیوں سے ظاہر ہوا کہ وہ استنبول میں سعودی کونسلٹ میں جن لوگوں سے ملے تھے ان سے بحث نے ہاتھاپائی کو جنم دیا جو ان کی موت کی وجہ بنی. اس وضاحت نے سعودی عرب کے خلاف تضحیک اور تنقید کے ایک نئے سلسلے کو جنم دے دیا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے ایک بیان میں اسے ایک ملمہ سازی قرار دیا اور کہا کہ سعودیوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی استبداد کی پردہ پوشی کے لیے کوئی من گھڑت وضاحت پیش کرے. انسانی حقوق کے گروپس اس سے اتفاق کرتے ہیں. سعودی عرب کی حکومت جمال کی موت سے منسلک تفصیلات اور سچائی کو چھپانے کے لیے ملمہ سازی نہیں کر سکتی اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک غیر جانبدارانہ چھان بین کی ضرورت ہے. یہ الفاظ تھے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سما حدید کے. اب کیا ہونا چاہیے یہ ایک بھرپور بحث کا معاملہ ہے. اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے ڈیموکریٹک قانون ساز ایڈم شیف نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات تبدیل کرنے کا ایک واقعہ ہونا چاہیے اور یہ کہ ہمیں فوجی فروخت معطل کر دینی چاہیے, سیکیورٹی کی مخصوص معاونت معطل کر دینی چاہیے اور جو کوئی بھی اس قتل میں براہ راست ملوث ہوں ان کے خلاف پابندیاں عائد کر دینی چاہیے. یہ الفاظ تھے امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹک رکن ایڈم شیف کے. سر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر اسلحے کی ایک فروخت روک دی گئی تو امریکی ملازمتیں خطرے میں پڑ جائیں گی.
But they can buy their equipment from other people. So that would hurt us far more than it would hurt them.
ساز و سامان دوسرے لوگوں سے خرید سکتے ہیں تو اس سے ہمیں ان سے کہیں زیادہ نقصان پہنچے گا. اور اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں ریپبلکن قانون ساز پیٹر کنگ نے کہا ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک تعلق ہے جسے ہمیں برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سعودی بہت مؤثر انٹیلیجنس فراہم کرتے ہیں. وہ ایران کے خلاف ایک فصیل ہیں. وہ اسرائیل کے ساتھ قریبی طور پر کام کر رہے ہیں. آپ ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں. ہمیں اس میں ایک توازن قائم کرنا ہے. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. یہ الفاظ تھے ریپبلکن قانون ساز پیٹر کنگ کے. امریکی اسلحے کی فروخت روایتی طور پر اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک اسے روکنے کے لیے کانگریس ووٹ نہ دے اور یہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلق کی ایک طویل تاریخ میں ایک بے مثل اقدام ہوگا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک عسکری گروپ نے پاکستان اور ایران کی سرحد کے قریب ایران کی سیکیورٹی فورسز کے 12 اہلکاروں کے اغوا کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا نے پیر کے روز بتایا کہ ایک دہشت گرد گروپ جیش العدل نے 16 اکتوبر کو دو تصاویر شائع کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کیا ہے. جیش العدل 2012 میں ایک اور عسکری گروپ جند اللہ سے الگ ہونے کے بعد قائم ہوا تھا. اس کے بعد سے یہ گروپ ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان بلوچستان میں حالیہ برسوں کے دوران ایرانی سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتا رہا ہے. ایرانی خبر رساں ادارے ایرنا کے مطابق جیش عدل کی جو تصویریں شائع ہوئی ہیں ان میں اغوا کیے جانے والے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ساتھ اہلکاروں اور 5 پولیس کمانڈوز کو دکھایا گیا ہے. ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کو, جن میں انٹیلیجنس کے عہدیدار بھی شامل ہیں, سیستان بلوچستان کے صوبائی ہیڈ کوارٹرز زاہدان سے 150 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں للکدان نامی قصبے سے اغوا کیا گیا تھا. جیش العدل کی جانب سے جاری کی جانے والی تصویروں میں خودکار ہتھیاروں, نشانچی بندوقیں, راکٹ لانچر, مشین گنیں, گرینیڈ اور گولہ بارود کی بھاری مقدار بھی دکھائی دے رہی ہے. بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اسے ایرانی فورسز سے چھینا گیا ہے. سیستان بلوچستان صوبے طویل عرصے سے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور وہاں بلوچی علیحدگی پسند سرحد کے آر پار ایران کے خلاف کاروائیاں کرتے رہتے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان ماضی میں لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے IMF سمیت دوست ممالک سے قرضے لے رہا ہے. منگل کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 3 روزہ عالمی سرمایہ کاری کانفرنس کے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں بدعنوانی اور غربت جیسے مسائل ہیں. کانفرنس کے خطاب میں انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ پاکستان کو فوری طور پر خسارے کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں برآمدات بڑھانی ہے تاکہ زر مبادلہ بڑھایا جا سکے. ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں اقتدار میں آئے 60 دن ہوئے ہیں, اصلاحاتی عمل جاری ہے, ہم جو بھی اصلاحات کریں گے اس کا اثر آنے والے دنوں پر پڑے گا. پاکستان کے لیے اگلے 3 سے 6 ماہ سخت ہیں. وزیراعظم نے اپنے خطاب میں بدعنوانی, منی لانڈرنگ, سی پیک, سرمایہ کاری, چین سے اقتصادی تعلقات, پاکستان میں مکانات کی کمی اور سمندر پار پاکستانی جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی. ان تمام موضوعات پر ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے اور سی پیک پاکستان کے لیے بہت اہم اقتصادی منصوبہ ہے, اس کے لیے گوادر جیسے اقتصادی زونز کو ترقی دے رہے ہیں. افغانستان کے صوبے ہرات میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ایک رکن نے اندر گھس کر یہ حملہ کیا تھا. نیٹو کا کہنا ہے کہ ان کا ایک فوجی اس حملے میں ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. اسی اثنا میں امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں پچھلے ہفتے ہونے والے ایک حملے میں جو 2 امریکی زخمی ہوئے تھے ان میں ایک بریگیڈیئر جنرل بھی شامل تھے. امریکی جنرل اسکاٹ ملر اس حملے میں محفوظ رہے جبکہ 1 امریکی شہری زخمی ہوا. انتہائی سیکیورٹی والی عمارت کے اندر اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ طالبان نے کیا ہے جو اس بڑی اہمیت والے صوبے میں افغان حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu.letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کرٹس پائنم۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے پروگرام سنتے رہیے گا، اور اب پروگرام نشر ہوگا جہاں رنگ۔